السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہمیں سورہ ابراہیم پڑھنا ہے. سورہ ابراہیم کے بارے میں اتنا ہے کہ یہ آپ یوں سمجھیے کہ سورہ رعد کے جو مضامین ہیں انہی کی ایک لحاظ سے تفصیل اور تکمیل ہے. بالعموم ایک سورہ میں جو مضامین ذرا اجمالی حیثیت سے بیان ہوتے ہیں وہ اگلی سورہ میں اسی کی تکمیل ہو جاتی ہے, اس کے مضامین کی وضاحت ہو جاتی ہے. تو یہ صورتیں جو ہیں جو چل رہی ہیں مسلسل, یہ اس میں زیادہ جو ہے مطلب توحید اور آخرت کا معاملہ تو ہے ہی, لیکن رسالت کی تصدیق اور اس سلسلے میں کہ اس کی ضرورت اور اس کو بطور نعمت کے اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا تو اس کی طرف زیادہ توجہ ہے. اور سورہ ابراہیم میں یعنی ایک عمومی سا تمام قوموں کے ساتھ جو معاملہ رہا ہے کہ ان کی طرف رسول بھیجے گئے اور رسولوں کی دعوت کا جو رد عمل ظاہر کیا اقوام نے اور پھر ان کا جو انجام ہوا اس کی ایک یعنی ایک مجموعی سی اس پر ایک تبصرہ ہے. تو باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا ذرا تفصیل ہے کہ یہ سارے دراصل اس لحاظ سے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی بھی ایسے نہیں ہے کہ جنہیں کوئی آزمائش نہ پیش آئی ہو, اور وہ چونکہ ایک بہت بڑی کامیابی کی ضمانت پیش کر رہے تھے لوگوں کے سامنے اور بہت بڑی خدمت انجام دے رہے تھے, لیکن لوگوں نے اس خدمت کی پذیرائی نہیں کی, اس کی قدردانی نہیں کی. تو یہ ایک عمومی رویہ رہا ہے, اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ماضی میں یہ تھا, زمانہ قدیم میں تھا, تو زمانہ جدید میں بھی یہی حال ہے کہ انسانوں کو بھی لموم اپنی اصلی اور حتمی کامیابی کی فکر نہیں ہے, اور اس چیز کو یہ بہت زیادہ اس کا دل جمعی سے یا خوشی سے استقبال نہیں کرتے, اور اس کو قبول کرنے میں خواہشات جو ہیں وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو اب اس تمہید کے بعد ہم سورہ ابراہیم کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. یہ کتاب ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلی مسلسل صورتوں میں ابتدا اس کتاب ہی کے تعارف سے ہو رہی ہے. کہیں کہا گیا کہ یہ عربی مبین میں ہے, کہیں الکتاب اس کو کہا گیا, اور اب یہاں پہ کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو ظلمات اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے جائے, انہیں روشنی کا راستہ دکھائے یا ایک روشن راستہ دکھا دے ان کے رب کے اذن سے. یعنی آئی کس کی طرف سے ہے یہ کتاب؟ انسانوں کے رب کی طرف سے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. ربوبیت جو ہے نا, یہ ایک ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے براہ راست بینیفیشلی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جتنی دعائیں ہیں وہ بھی ربنا سے شروع ہوتی ہیں, یعنی چونکہ اس رب کے ساتھ ہمارا ایک خاص تعلق ہے کہ وہ ہمیں عطا فرماتا ہے, ہماری کفالت فرماتا ہے, ہماری تربیت کرتا ہے. اس لحاظ سے نہ صرف یہ کہ ایک بڑا اپنائیت والا بڑا خاص تعلق مخلوق میں سے ہر ایک کا اپنے رب کے ساتھ, تو اسی ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائے کامیابی کے راستوں کی طرف. تو یہاں پر اس راستے کو, اس کامیابی کے راستے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے الی صراط العزیز الحمید, جو اس اللہ کا راستہ ہے, اس رب کا راستہ ہے جو کہ عزیز بھی ہے, زبردست بھی ہے, ڈومیننٹ بھی ہے, غالب بھی ہے اور حمید بھی ہے, قابل تعریف اپنی ذات میں آپ محمود. حمید کے لفظ اگرچہ محمود ہی کا ہم معنی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ محمود کسی شخص کو اسی وقت کہیں گے جبکہ اس کی تعریف کی گئی ہو یا کی جاتی ہو، لیکن حمید جو ہے آپ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، وہ بذات خود ہی قابل تعریف ہے. یعنی اس کی ساری کوئی بھی نہ تعریف کرے، لیکن وہ ہے ہی قابل تعریف اور ساری خوبیاں اس کی ذات میں جمع ہیں. اور یہ اللہ وہ ہے، اللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ہی اسی کا، تو وہ کیوں حمید نہیں ہوگا؟ بنایا اس نے، مالک وہ، تو جس نے بنایا، تخلیق کی اگر آپ باریکیوں کو دیکھیں، اس کی عظمت کو دیکھیں، اس کی قدرت کو دیکھیں، تو بندہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے تبارک اللہ احسن الخالق، بڑا ہی برکت والا ہے وہ جو کہ بہترین خالق ہے، بڑا ہی خوبصورت خالق، ہر چیز اس نے بڑی خوبصورت بنائی. یہی اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں جو کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح، ساری کائنات میں حل توا من فطور، تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ تو جو اتنی مکمل تخلیق کرنے والا ہے تو وہ حمید تو ہو ہی گا، لیکن پھر جو اس کی لائی ہوئی اس روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب کا انکار کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ ویل للکافرین من عذاب شدید، پھر ان کے لیے شدید عذاب ہونا ہی چاہیے کہ جو اتنی عظیم المرتبت ہستی اور جس کے عطا سے ہی ہم سارے لطف اٹھا رہے ہیں زندگی، یہ زندگی اسی نے عطا کی، اس زندگی کے لطف، اس زندگی کی ضروریات سب اس کی عطا کردہ ہیں، تو بجائے اس کے کہ اب اس کے لیے بندہ شکر گزار ہو، اس کے آگے سر جھکا دے، اگر اس کے سامنے ایک مقابلے پہ کھڑا ہو جائے تو پھر ایسے کافرین کے لیے، ایسے منکرین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ایسے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے، ناشکروں کے لیے عذاب شدید کوئی اتنی بے انصافی نہیں ہے. یہاں پر ہے میں یہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ جو کہا ہے نا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کئی بار بار یہ چیز آ رہی ہے کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنا. سب سے پہلے اس کا ذکر آیا تھا سورہ بقرہ میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کر لیتا ہے، عروۃ الوثقیٰ، تو وہ پھر وہ تعلق جو ہے انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے دو ہی سر چشمے ہیں، انسانوں کو اندھیروں سے روشن راستے دکھانے کے دو ہی ذریعے ہیں، اس میں سے ایک تو کلام اللہ ہے اور دوسرے رسول اللہ ہیں. جتنے بھی اللہ کے رسول آئے ہیں وہ سب کے سب، ان کا یہی کام تھا، ان کا یہی منصب تھا، انہوں نے یہی ذمہ داری پوری کی کہ انسانوں کو ان علوم سے آگاہ کیا، ان حقائق سے آگاہ کیا جن کے بارے میں وہ اپنے مشاہدات سے اور اپنے تجربات سے حاصل نہیں کر سکتے تھے. وہ علم الانسان ما لم يعلم، پہلی بات ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی. تو یہی وہ چیز ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اب یہ زندگی کیا ہے، کیوں ہے، کہاں سے آئے ہم، کہاں جانے والے ہیں، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، یہ سب اندھیروں میں ہیں چیزیں. اور پھر یہ کہ اگر اس زندگی کے بعد زندگی ہے اور اس میں کامیابی اور ناکامی کا کوئی تعین ہونا ہے، اور کامیاب اور ناکام زندگیوں کے کوئی الگ الگ انجام ہیں اور الگ الگ مقامات ہیں، تو آخر پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ جو دائمی زندگی عطا ہونے والی ہے، تو پھر وہاں کی کامیابی کے حصول کا ذریعہ کیا ہوگا. اچھا، یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے اور کہ ایمان جو ہے بالعموم، یعنی اس چیز میں ہمیشہ سرگردان رہے ہیں کہ پتہ تو چلے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں. یعنی انسان اپنی اوریجن اور کائنات کی اوریجن کے بارے میں بڑی بڑی تحقیقات کرتے ہیں، بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں جو مسلسل اس کھوج کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ذرا سا کوئی سرا ہاتھ آتا ہے تو اس پر لمبی چوڑی بحثیں ہوتی ہیں اور لمبے چوڑے تھیسز لکھے جاتے ہیں اور بڑی ان کی پذیرائی ہوتی ہے ایسی سائنسدانوں کی جو ذرا سی کوئی بات کر دیں کہ ہاں جی یہ کائنات جو ہے وہ اتنی پرانی ہے اور اس کا آغاز یوں ہوا اور یوں ہوا. یعنی ان کو باقاعدہ انسان جو ہے اپنا ایک ہیرو بنا کے ان کے نام لیتے ہیں کہ فلاں نے جی اس نے یہ دریافت کیا، فلاں نے جی یہ دریافت کیا. اس کا مطلب انسان اپنی اوریجن کے بارے میں تو بڑا فکر مند ہے کہ پتہ چل جائے کہ میں کیسے پیدا ہوا، کیسے اس زمین پر آیا، لیکن آگے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ ہونے والا ہے. اور اوریجن کے بارے میں بھی اتنا تو اس کھوج قریب میں تو ہیں کہ بھئی ہم کہاں سے آئے، کیسے آئے، لیکن یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی آئے کیوں آئے. یعنی اگر خالق کو بیچ میں سے نکال دیا جائے کہ کوئی خالق ہے جس نے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، تو پھر سمجھ نہیں آتی. انسان ساری زندگی وہ اس سرگرداں ہی رہے گا، تلاش میں ہی رہے گا کہ کیا میرے ساتھ ہوا، میں کیوں آیا اور کس لیے آیا. اب کس لیے آیا، یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسانی وجود کا مقصد کیا ہے، کہ مجھے یہ جو اتنی قوتیں دی گئی ہیں یہ کیوں ہیں، یعنی باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں مجھے خاص قوتوں سے نوازا گیا، میری زندگی مجھے مطلب کچھ خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو کائنات کی باقی مخلوق کو نہیں عطا کی گئی، تو آخر کوئی وجہ تو ہے، کوئی مقصد تو ہے. تو یہی وہ مقصد ہے جو قرآن ہمیں جس سے آگاہ کرتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو اس مقصد کی سمجھ آ جاتی ہے اس کی زندگی بڑی پرپز فل ہو جاتی ہے، بڑی با مقصد ہو جاتی ہے. پھر وہ اس کی زندگی میں ایسا تغیر آتا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو، قتل و غارت کرنے، غارت گری کا خوگر لوگ جو ہیں وہ انسانیت کے خدمت گزار اور محافظ بن جاتے ہیں. بڑے بڑے بددیانہ جو ہیں وہ دیانت اور امانت کی علامت بن جاتے ہیں، حسن سلوک، سچائی، عدل، احسان، حیا، پاکیزگی، وعدوں کو پورا کرنا، یہ ساری ایسی خوبیاں ہیں جو انسان تبھی اپناتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ اس کی زندگی کسی خاص مقصد کے لیے ہے اور اسے کسی ایک ہستی کو، اپنے خالق کو راضی کرنا ہے اور ایک دائمی کامیابی حاصل کرنا ہے. بالعموم سائیکو تھراپسٹ جو ہیں یا سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ بھی اس میں لگے رہتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم جو زیادہ تر نفسیاتی امراض جیسے ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی یا کوگنیٹو ڈپلیشن سنڈروم وغیرہ جو ہیں، بالعموم انہی کو پیش آتے ہیں جن کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا زندگی کا. اب مثلاً میں صرف کوگنیٹو ڈپلیشن کی آپ کے سامنے بات رکھتی ہوں. کوگنیٹو ڈپلیشن جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹریس جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی، کنفیوژن، منتشر کہ بھی میں کیا کروں، کیوں کروں. اب بڑی بڑی اس کو نعمتیں عطا ہوتی ہیں، بڑی اس کو سہولتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن اطمینان نہیں ہوتا. جیسے ایک بڑی مثال جو ہے ابھی ماضی قریب کی، امریکی فوجیوں کی، امریکی فوجی جو ہیں جو عراق میں لڑے اور پھر جو افغانستان میں لڑے، ان کے بارے میں اگر آپ رپورٹس پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب ابتدا میں تو یہ تھا کہ کوئی 30-40% کو کاگنیٹو ڈپلیشن کا شکار ہونا پڑتا تھا، پھر یہ ریٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ اب آخر تک یہ نوبت پہنچ چکی تھی کہ شاذ و نادر ہی کوئی ہوتا تھا جو اس عارضے سے بچ جاتا تھا. اور کاگنیٹو ڈپلیشن کا مطلب سافٹ ورڈز میں تو یہ ہے کہ جی وہ سوچنے سمجھنے سے، یعنی ان کی کوئی مطلب وہ کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی تھی، ڈیسیژن میکنگ ابیلٹیز نہیں تھیں، اور وہ پریشان اور مزمحل اور کچھ مردہ اور بڑے عجیب تھی، اور کوئی حتیٰ کہ خودکشی کے رجحانات تک پیدا ہو گئے، اور یعنی کوئی فوجی نہیں تھا جو واپس جائے اور پھر نارمل زندگی کے قابل رہ جائے. اب یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ انہیں جس جنگ میں جھونکا گیا، حالانکہ انہیں ہر طرح کی سہولت جو ہے میدان جنگ میں بھی حاصل رہی، انہیں کھانے پینے، آرام، آسائش، ہر طرح کی سہولت حاصل تھی، اور انہیں یہ زوم بھی دیا گیا کہ وہ دنیا کی طاقتور ترین قوم کے فرد ہیں، طاقتور ترین فوج کے سپاہی ہیں، اور وہ دنیا پر غلبہ حاصل کرنے والے ہیں. یعنی اتنا بڑا ایک انہیں اعزاز بظاہر دیا گیا، اور بڑے ان کے میڈل اور یہ اور وہ، لیکن یہ چیز انہیں اس کچھ مردگی سے، پریشانی سے، نا امیدی سے نہیں بچا سکی، اس لیے کہ انہیں یہی نہیں سمجھ آتی تھی کہ ہم یہاں کیوں لڑ رہے ہیں، مقصد کیا ہے. ان کو یہ مقصد کوئی بڑا مقصد نہ لگا کہ ہم اپنی قوم کے غلبے کے لیے لڑ رہے ہیں یا اپنی قوم کو سپر پاور منوانے کے لیے لڑ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کو دیکھتی ہوں کہ غزوہ بدر سے لے کر، یعنی حتیٰ کہ بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں بھی جتنی جنگیں ہوئی ہیں، لوگ اپنے خرچے پہ لڑتے رہے ہیں، ان کو کوئی سہولتیں نہیں حاصل تھیں میدان جنگ میں یا سفر جو بھی ہوئے، بلکہ بڑے بڑے مسائل ان کو پیش آئے، فاقے برداشت کرنا پڑے کئی کئی دن تک، حتیٰ کہ وہ خود کہتے تھے کہ بعض اوقات یہ نوبت آ جاتی تھی کہ دن میں صرف ایک کھجور ہمیں مل پاتی تھی. تو اس حال میں وہ لوگ لڑے ہیں اور اس تیز رفتاری سے دنیا پر غلبہ حاصل کیا ان لوگوں نے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، لیکن کوئی ایک مثال بھی کوگنیٹو ڈپلیشن کی نہیں ملتی. اس لیے کہ ان کے سامنے ایک عظیم الشان مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی غلامی میں دینا ہے، اور اللہ کی غلامی میں اس لیے دینا ہے کہ یہ انسانوں ہی کی بھلائی اس میں ہے، انسانوں کی دائمی کامیابی اس میں ہے. وہ تھے جنہیں پتا تھا کہ دنیا انسان اندھیروں میں ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے کہ صحیح طریقہ زندگی کیا ہے، لائف سٹائل کون سا اپنایا جائے جو ان کے لیے اور باقی اہل زمین کے لیے اطمینان بخش ہو، پرسکون ہو، عافیت والا ہو. تو وہ یہ چیز انسانوں کو دینے کے لیے نکلے تھے، اور یہ ایک عظیم شان مقصد تھا، اللہ تعالیٰ کی ابدیت کا مقصد تھا. اس چیز نے انہیں کہیں پج مردہ نہیں ہونے دیا، کہیں انہیں نا امید نہیں ہونے دیا، کہیں ان کی زندگیوں میں کوئی خلاف واقع نہیں ہوا. وہ 20-20 سال اپنے گھروں سے دور رہے، اور ان کے زندگیوں میں کسی بے چینی کا سراغ نہیں ملتا، پریشانی کا سراغ نہیں ملتا کہ بھئی گھر والوں سے دوری کی وجہ سے وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہوں، پریشانی میں، یا دماغی عارضوں میں مبتلا ہو گئے ہوں، نفسیاتی عارضوں میں مبتلا ہو گئے ہوں. کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ ایک شوق، ایک لگن، ایک مطلب وہ آگے ہی آگے، مطلب انہیں بے چین رکھے ہوئے تھے کہ بس ہمیں اپنا یہ مقصد حاصل کرنا. یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ، کلام اللہ اور رسول جو آئے ہیں ان کا یہی مقصد رہا ہے، وہ انسانوں کو ایک بامقصد زندگی گزارنا سکھا دیں. تو اب کون لوگ جو ہیں وہ یہ سیکھنے کو تیار نہیں ہیں؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ، وہ لوگ جو کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبت رکھ رہے ہیں، یستحبون اس سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں حبہ جو ہے وہ بس دنیا کی زندگی کا ہے، بڑی شارٹ سائٹڈنیس ہے، بڑا قریب کے بس دیکھنے والے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اور بس قریب حاصل ہونے والی لذتیں اور نعمتیں اور سہولتیں جو ہیں وہی ان کے پیش نظر ہیں، وہ آخرت پہ نظر ہی نہیں. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، میں صرف ایک واقعہ رکھوں گی آپ کے سامنے، خلفائے راشدین کے دور کی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات. اب نئے نئے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے تھے، تو ابھی ان کی پہلی عادتیں کچھ چھوٹ بھی نہیں پا رہی تھی، یعنی اگر کوئی پہلے کوئی کمزوریاں تھیں تو ایک دم تو رفع نہیں ہو جاتی، تو کچھ جو تھے وہ مطلب زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں، کچھ کی رہ جاتی. تو ایک ایسے ہی صاحب کسی فوج کے، ویسے بڑے بہادر سپاہی لیکن بڑے جذبے سے لڑ رہے تھے، لیکن کچھ کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے ان کے جو کمانڈر تھے وہ انہیں بار بار تنبیہ کرتے، شروع میں تنبیہات پہ رہا، پھر سزا بھی دی گئی، لیکن پھر ان سے وہی غلطی کا صدور ہو گیا. تو پھر کمانڈر صاحب نے یہ کیا کہ ان کا نہ صرف یہ کہ ان کو سزا دی، بلکہ ان کا سر مونڈ دیا، سر کے بال مونڈ دیے، اور باقی لوگوں سے کہا اب کوئی نہ ان سے بات کرے. اب انہیں تو اس میں اتنی تکلیف محسوس ہوئی، وہ اپنے بال انہوں نے گٹھڑی میں باندھے، ایک رومال میں باندھے، اور چل پڑے مدینہ کی طرف. وہاں تو ہر ایک کو رسائی تھی کہ جو چاہے، جس کے خلاف چاہے کوئی شکایت پیش کرے، اور اپنے کمانڈر کی شکایت لے کے چل پڑے. اب جب مدینہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کچھ اصحاب کے ساتھ کسی میٹنگ میں مصروف تھے، لیکن اسی دے وہیں پہ پہنچ گئے، اور بے مارا رومال حضرت عمر کے سر پہ. جب اتنے زور سے پھینکا تو وہ بال سارے بکھر گئے. حضرت عمر جیسے صاحب فراست سے فوراً بھانپ گئے کہ کوئی خاص ہی بات ہے. تو انہوں نے ان صاحب کو بٹھایا اور پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ اور وہ ایک ہی بات انہوں نے کہی، اگر آگ نہ ہوتی، اگر آگ نہ ہوتی. اچھا بھئی آگ نہ ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ کہنے لگے کہ میں وہاں سے آیا ہوں, وہاں کے جو کمانڈر صاحب ہیں میری فلاں غلطی کی وجہ سے انہوں نے پہلے مجھے سزا دی, مجھ سے دوبارہ ہو گئی غلطی, تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ میرے سل کے بار مونڈ دیے بلکہ لوگوں سے کہا کہ مجھ سے بات بھی نہ کریں. یعنی یہ انہیں بہت ہی ہتک لگ رہی تھی, تو انہیں لگا کہ یہ تو مطلب میرا جتنا سزا کا حق بنتا تھا اس سے زیادہ ملی ہے, تو زیادہ سزا ملنے پہ بھی وہ پہنچ گئے سزا اپنے ہائر اتھارٹی کے پاس شکایت لگانے. اور مقصد ان کا یہ تھا کہ اگر نہ آگ نہ ہوتی تو میں نے ان کمانڈر صاحب کا کام تمام کر دینا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے پاس محبت سے بٹھایا اور کہا کہ پوری بات سنی ان کی, اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں نا ان کو پیغام بھیج دیتا ہوں کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ وہ آپ سے بات کریں, تو چلیے آپ بھی ان کو معاف کر دیں. ان کو آگ ایسے سامنے نظر آتی تھی کہ اس آگ کو دیکھ کے وہ ہر طرح کے رد عمل سے کے معاملے میں اپنے آپ کو ایک ضابطے میں رکھتے تھے, کنٹرول میں رکھتے تھے. یہ ہے آخرت کی محبت. ان لوگوں کا تو یہ حال تھا, کہتے تھے کہ ہمیں تو جنت بھی آنکھوں سے نظر آتی ہے اور جہنم بھی آنکھوں سے نظر آتی ہے, تو ہم جنت کے شوقین بن جاتے ہیں اور ہماری ساری توقعات ہیں وہ اسی سے وابستہ ہو جاتی ہیں. انہیں جب یہ خبر ملتی تھی کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے, تو وہ تو اتنی تاخیر بھی پھر گوارا نہیں کرتے تھے کہ یہ ہاتھ میں پکڑی کھجوریں کھا لیں, وہ بھی وہ نیچے ڈالتے اور کہتے کہ پھر اتنی بھی تاخیر کیا, بس میں حاضر ہوں کہ میں جنت اس جنت کا مستحق بن جاؤں جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. تو یہ ہے, ہم لوگ تو مطلب یستحبون الحیات الدنیا, یہ صرف کفار کے لیے نہیں ہے, میں یہ دیکھتی ہوں کہ اب ہم بھی اس میں بری طرح مبتلا, ہم بھی بس قریب میں حاصل ہونے والے نفع فوائد پر ہی ہماری نظر ہوتی ہے اور ہم ایسی کوئی پلاننگ نہیں کرتے, کوئی منصوبے نہیں بناتے کہ آخرت کے لحاظ سے ہم جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں. تو یہ رویہ جو ہے انسانوں کا, یہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے خطرناک ہے بلکہ وہ یسدون عن سبیل اللہ وہ یبغونہا عوجا, یہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتا ہے. میں بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی حرص ہے, دنیا کی محبت ہے, اور یہ جو رویے ہیں یہ نہایت متعدی بہت ہی کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں. ایک شخص میں ہو تو ایک دم اس کے گرد و نواح میں پھیلتی چلی جاتی ہیں, اور ہم نے آج تک اس کے لیے کوئی کنٹرولنگ سٹیپس جو ہے وہ نہیں لیے, کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا کہ یہ بیماریاں جو ہیں وہ اس بندے تک ہی رہ جائیں, آگے نہ جائیں, ان کو کہیں آئسولیٹ نہیں کیا. جب یہ تدابیر اختیار کرنا پڑیں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان متعدی امراض سے اپنے معاشرے کو بچائیں, اس لیے کہ اس وقت معاشرہ جس تباہی سے دو چار ہے, اور میں یہ نہیں کہتی کہ صرف ہم ہی دو چار ہیں, پوری زمین جو ہے اس وقت ظلم سے بھری ہوئی, اسی تباہی سے دو چار ہے, اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ صرف یہی ہے جو اس آیت میں بیان فرما دی گئی کہ یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ, آخرت کے مقابلے میں دنیا کی محبت غالب ہو گئی ہے. ویسدون عن سبیل اللہ, اور لوگوں کا عمومی رویہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم انسانوں میں سے ہر ایک, یہاں پہ جمع کا ہی سیغہ ہے نا, اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں ایک دوسرے کو. ویبغونہا عوجا, اور اگر اللہ کا راستہ کسی کو تھوڑا بہت پتا بھی ہے تو وہ اس میں ٹیڑھ تلاش کر رہا ہے, اس کو دائیں بائیں ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھئی چلو اس سے بھی بچ جاؤ تو اس سے بھی بچ جاؤ. اولائے کفی ضلال بعید, تو ذرا سا ٹیڑھ ہو جائے گا نا, ایک ڈگری بھی آپ راستے سے ہٹ جائیں نا تو منزل تک پہنچتے پہنچتے وہ کہاں میلوں دور چلا جاتا ہے. اولائے کفی ضلال بعید, پھر وہ تو گمراہی میں بہت ہی دور چلا جاتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم, اور ہم نے کوئی رسول ایسے نہیں بھیجے کہ جنہوں نے اپنی قوم ہی کی زبان میں بات نہ کی ہو تاکہ ان کے لیے بات کو اچھی طرح کھول کے بتا دیا جائے, سمجھا دیا جائے. فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء, پھر یعنی رسول کا کام تو اتنا ہی ہے نا, جیسے ہم پچھلی سورت میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ علیہ کل بلا, آپ کے ذمہ تو بات کو پہنچانا ہے, تو رسول کا کام تو اتنا ہی ہے کہ وہ بات کو پیغام کو وضاحت سے کھول کھول کر سمجھا دے لوگوں کو, بتا دے, پھر اللہ ہی جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور یہ جو ہے یہ بھی ہم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی وضاحت بھی فرماتے ہیں کہ یہ کوئی رینڈم سلیکشن نہیں ہے, ویسے رینڈملی کچھ لوگ چن لیے جائیں جن کو ہدایت دی جائے اور کچھ چن لیے جائیں جن کو گمراہ کیا جائے. یہ انسانوں کے اپنے ارادے اپنی نیتوں کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. وہ العزیز الحکیم, یہ جو دو صفات خاص طور پہ بتائی جاتی ہیں, ہر صرف جب بتائی جاتی ہے اس سے پہلی جو بات ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے, ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے, اور یہاں پہ یہ ریلیشن شپ ہے کہ وہ برتر ہستی ہے اور بڑی حکیم ہے, اسے معلوم ہے کہ کس کو گمراہ کرنا ہے اور کس کو ہدایت دینا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ اسی منصب پر حضرت موسیٰ فائز تھے اور ان کا بھی یہی کام تھا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, تو ذرا ان لوگوں کو یاد دلا دیں اللہ کے ایام کی. اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ, بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے. دیکھیں مشکلات میں صبر اور نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری, یہ دو ہی بنیادی صفات ہیں جو ابدی اور دائمی کامیابیوں کی ضمانت دے سکتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں, یعنی ان کو ذہن میں رکھو. اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. ایک بڑی آزادی, ایک بڑی نعمت ہے. کسی غالب قوم یا غالب بادشاہ یا ظالم بادشاہ کے چنگل سے آزادی نصیب ہو جائے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی جو قوم قدر نہیں کرتی نا, تو پھر بڑا مشکل پڑ جاتی ہے. بنی اسرائیل کا بھی یہی جرم تھا, اور میرا خیال ہے ہم بھی کچھ اسی جرم کا شکار ہو رہے ہیں. یہاں پہ ایام اللہ جو کہا گیا ہے, تو ایام اللہ جو ہیں یا ایام اللہ, یہ وہ خاص یادگار دن ہے, یعنی اللہ کے دن. بھی ہر دن اللہ کا ہے, ہر لمحہ اللہ کا ہے, لیکن خاص جن کو کہا جا رہا ہے کہ ان ایام اللہ کو یاد کرو, تو یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص فیصلے وقوع پذیر ہوتے ہیں اس زمین, جب وہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن کاروائی کر ڈالتے ہیں. حق جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے, باطل مٹ جاتا ہے, باطل کا اس کا زور توڑ دیا جاتا ہے. تو ان کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایام اللہ کہا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, جب تیرے رب نے یہ اعلان کر دیا, اعلان کر دیا, خبردار کر دیا, لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر گزار ہوگے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا, وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے کفران نعمت کیا, ان عذابی لشدید, تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اب یہاں پہ ساری نعمتیں بڑی ہیں. اب میں تو یہ کہتی ہوں کہ اچھا روٹی ملی تو میں شکر کروں الحمدللہ, تاکہ مجھے اور زیادہ روٹی ملے. ایک تو یہ ہے نا کہ مجھے پھل ملا تو میں شکر کروں الحمدللہ, مولا آپ نے یہ دیا, آپ نے وہ دیا, اور پھر یہ دل میں یہ ہوتی ہے کہ پھر اور ملے گا. مجھے دودھ ملتا ہے تو میں کہتی ہوں الحمدللہ اللہ نے یہ عطا فرمایا, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ, اے اللہ اس کو اور برکت دے اور زیادہ کر. یعنی ہم الحمدللہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ ملے. تو سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ تعالی کی رہنمائی کی نعمت, ظلمات سے نور کی طرف نکالنے والی چیزوں کی نعمت, رسولوں کے بھیجے جانے کی نعمت, کتابوں کے عطا کرنے کی نعمت, شریعت کی نعمت, تو جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں, مولا آپ کا کتنا کرم ہے, آپ نے مجھے یہ راستہ دکھا دیا اور مجھے ایک دائمی عذاب سے بچنے کا راستہ دکھا دیا, مجھے ایک دائمی کامیابی حاصل کرنے کا گر سکھانے کے موقع عطا فرمایا, تو جو یہ شکر کرے گا نا, تو اس کا انشاءاللہ تعالی وہ ہدایت اس کو بہت نصیب ہوگی, پھر وہ اس کو پکڑ کے راستے پہ چلائیں گے. تو ہم نا شکر جب کرتے ہیں نا, میں تو کہتی ہوں ایک ایک آیت پڑھیں تو شکر کریں, اللہ تیرا کرم, آپ نے یہ آیت بھی مجھے دی, آپ نے یہ طریقہ بھی مجھے سکھا دیا کہ میں اس ذریعے سے آپ سے بھی قریب ہو سکتی ہوں. وہ تو ہے نا قریب, میں نے ان کے قریب ہونا ہے نا, وہ تو ہر وقت قریب ہے, انی قریب انہوں نے تو کہہ دیا, اب میں نے ان کے قریب ہونا ہے, میں ہی دور ہوتی ہوں نا. تو کوئی چیز جو مجھے مل جائے, کوئی سیڑھی جو مجھے مل جائے, کوئی سٹیپ جو مجھے مل جائے, کوئی بات جو مجھے مل جائے جس سے میں ان کے قریب ہو سکتی ہوں, تو یہ سب سے بڑا شکر کا تقاضا ہے. اور اس پر ایک ایک آیت پڑھیں اور ایک ایک کام دیکھیں جو ان سے قریب کر سکتا ہے, اور شکر کریں, اور اگر اللہ ان کے انجام دینے کی توفیق عطا فرماتا ہے تو شکر کریں. نماز جیسے بھی نصیب ہو جائے, ہماری نمازیں ہیں تو ایسی نا, بہت زیادہ توجہ تو نہیں ہوتی ہماری, لیکن پڑھ تو لیتے ہیں شکر الحمدللہ. ایک نماز پڑھیں تو شکر کریں, ایک سجدہ کریں تو شکر کریں, قرآن کو ہاتھ لگائیں, قرآن کو سیکھیں تو شکر کریں. جتنا آپ شکر کریں گے نا, جس چیز کا آپ شکر کریں گے وہی آپ کو زیادہ ملے گی. آپ روٹی پہ شکر کریں گے روٹی زیادہ مل جائے گی, اور اگر آپ اس روٹی پہ, یہ دیکھیں یہ روح کی غذا, تو اس پہ شکر کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو روح کے جلال, روح کی ترقیاں نصیب ہوں گی, روحانی ترقیاں نصیب ہوں گی, روحانی مرتبے نصیب ہوں گے. تو یہ نا تھوڑا سا میں اس لیے اس کی وضاحت کرنا چاہ رہی ہوں. بالعموم ہمارا نا صرف شکر کا جب بات ہوتی ہے تو ہم صرف مادی چیزوں پہ رہتے ہیں, روحانی چیزوں پہ, روحانی نعمتوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی کہ وہ بھی شکر کرنے کے قابل. صبر کی وہ توفیق دے دیں کسی وقت تو اس پر شکر کرنے, مولا آپ کا کتنا کرم ہے, آپ نے اس وقت فلاں موقع پہ مجھے میری زبان کو کنٹرول میں رکھا, آپ اسے باہر نہ ہونے دیا, فلاں موقع پر میرے دل میں وہ پریشانی نہ پیدا ہونے دی, کتنا بڑا سانحہ تھا, لیکن آپ کا کرم ہے آپ نے مجھے اس پریشانی سے اور اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھا, لیکن مولا آپ کا کتنا کرم. تو اگر شکر ادا کریں تو مطلب ان چیزوں پہ, یہ جو روحانی معاملات ہیں ان پہ بھی شکر کرنے کی ہمیں نا توجہ ہونی چاہیے, اور اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ یہ بھی یہاں پہ جو خاص طور پہ جو ہے نا, آپ دیکھیں رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے, تو یہاں پہ صرف یہ تھوڑی ہے کہ بھئی اب شکر اس بات کا کہ ہمیں ایک ظالم حکمران سے آزادی نصیب ہو, ٹھیک ہے وہ ایک ظاہری چیز ہے جو ہمیں نصیب ہوئی, لیکن اصل آزادی تو یہ ہے نا کہ اس کے ظلم و جبر کے وجہ سے ہم اللہ کے دین کو پوری طرح نافذ نہیں کر پا رہے تھے, اب ہمیں آزادی مل گئی تاکہ ہم اللہ کے دین کو پوری دل جمعی سے نافذ کر لیں اپنی زندگیوں پر, اپنے معاشرے پر. تو شکر تو اس بات کا, تو اگر یہ شکر نہیں کیا جاتا ہے, اس نعمت کی مطلب ان نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی, بلا ان کفر, تم اگر تم نعمتوں کا انکار کرتے ہو, کفران کرتے ہو, چھپاتے ہو, ان عذابی لشدید, وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید. اور ویسے ہماری شکر گزاری کا اس کی بادشاہی پہ کیا اثر, ساری زمین کے لوگ مخلوق مل کے بھی, من فی الارض ساری مخلوق مل کر بھی اس کی ناشکری شروع کر دے تو وہ تو غنی اور حمید ہے, اور حمید کا ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, وہ اپنی ذات میں خود قابل تعریف ہے, اور وہ غنیوں سے کسی کی تعریف کی پرواہ نہیں ہے, کسی کی تعریف اس کی بادشاہی میں اضافہ کرنے والی نہیں, ساری مخلوق تعریف کرنے لگ جائے اور وہ کسی کا کب محتاج ہے, کس کام کے لیے وہ محتاج ہے. الم یاتیکم نبا الذین من قبلکم, تمہیں خبریں نہیں پہنچی پہلے لوگوں کی, قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ, اور بہت ساری وہ قومیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی کون سا انسانی تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے, ایک ایک قوم کا حال ہمیں معلوم ہے. جاءتہم رسلہم بالبینات, وہ خود کہتے ہیں کہ لکل قوم ہاد, یہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی سورت میں, تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ ان قوموں جن کو تم نہیں بھی جانتے نا, ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے بالبینات, فردوا ایدیہم فی افواہم, لیکن وہ حیران ہو کے اپنے جیسے جیسے ہم ہاتھ لے کے اپنے منہوں کی طرف جائیں نا اور کہیں لو لو یہ کیا بات ہوئی, یعنی کچھ اس قسم کے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. وقالو, اور وہ کہنے لگے, انا کفرنا بما ارسلتم بھی, رسولوں کو ایک ہی بات کہی گئی, ہم نہیں مانتے جو آپ اس چیز کو جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے, وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, اور جو دعوت آپ ہمیں دے رہے ہو ہم تو اس کے بارے میں شک میں پڑے ہیں, اور ہمیں بڑا خلجان ہے کہ پتہ نہیں اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہے بھی کہ نہیں ہے, ہمیں کچھ حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور باہر کی زندگی کس نے دیکھی. قالت رسلهم اف اللہ شک فاطر السماوات والارض, اچھا یہ اسی شک اور مریب کی وجہ سے ہمارے ہاں جو اس طرح کے محاورے بنے ہیں نا کہ نو نقد نہ تیرا ادھار, اور پھر کہ ون کیا وہ ہے کہ ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان بش, مطلب اس قسم کے کہ ہمیں تو بس وہی چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں, تو اسی پہ ہم تو مطمئن ہیں کہ عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, کبھی کسی کے ساتھ اس کو کر دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا, کبھی بیچارے بابر کا نام لے لیتے ہیں کہ بابر بعیش پوش کہ عالم دوبارہ نیست, آج کر لو زندگی انجوائے جتنی کر سکتے ہو, دوبارہ تھوڑی ملنی. تو یہ اس طرح کی اسی لیے آئی ہیں کہ ہم اس معاملے میں ہم لوگ بھی شک میں. قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, ان کے رسولوں نے کہا کیا افی اللہ شک, کیا اللہ کے معاملے میں تم شک کرتے ہو؟ اللہ کے معاملے میں, یہ تو اللہ کی بات ہے, یہ تو اللہ کی دی ہوئی خبر ہے, اس اللہ کے بارے میں جو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم, وہ تمہیں دعوت دیتا ہے, وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں میں سے جن کو چاہے وہ ان کی مغفرت فرما دے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور تمہیں ایک مدت مقررہ تک مہلت دے دے اس زمین پر. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا, اس پر مزید انہوں نے اعتراض اٹھائے, لو ہمارے جیسے تو انسان ہو. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. دیکھیے قرآن میں عبد کا, عبدیت کا جو لفظ آیا ہے نا, یہ ان سب طور طریقوں کے لیے بھی آیا ہے جن کو ہم اختیار کرتے ہیں. اب یہاں پہ یعبد آباؤنا سے مراد صرف وہ مورتیاں نہیں ہیں, بت نہیں ہیں, بلکہ وہ طور طریقے بھی ہیں جن کو اپناتے ہیں, چاہے وہ تجارت کے طور طریقے ہوں, چاہے وہ کسی بھی معاملے میں کوئی طور طریقے ہوں, چاہے وہ رسوم و رواج کے ہوں, چاہے حکومتیں کرنے کے طور طریقے ہوں, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے طور طریقے ہوں. ان تصدونا, تم ہمیں روکتے ہو اما اس چیز سے جس پر ہمارے آبا و اجداد جو ہیں جن کی ابدیت اختیار کیے رہے. فاتونا بسلطان مبین, کوئی صاف بات کرو ہمارے سامنے. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم, رسولوں نے ایک ہی بات کہی, ہم تو تم جیسے ہی انسان ہیں. مطلب یہ کہ تمہاری منہ مانگی فرمائشیں تو ہم نہیں پوری کر سکتے اور منہ مانگے معجزے تو نہیں دکھا سکتے. ان نحن الا بشر مثلكم, کسی نے نہیں کہا کہ ہم کوئی برتر مخلوق ہیں, ہم کوئی تم لوگوں سے بہت اعلیٰ و عرفا, نہیں, بس ہم تو تمہارے ہی جیسے ہیں. یہ دیکھیں نا رسولوں کا عجز جو ہے, توازو جو کس کمال درجے کو پہنچی ہوئی, اور ہم جو ہیں تھوڑا سا ہمیں کچھ ملتا ہے اور ہم ایسے آپے سے باہر ہوتے ہیں کہ بس ہاں ہم تو یہ اور ہم وہ, تو لوگ ہماری مطلب ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے بچ بچ جائے. ولکن اللہ یمن والا من یشاء من عبادی, لیکن اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے مہربانیاں اور احسان کرتا ہے. وما کان لنا, اب یہ مطلب یہ کہ جو یہاں پہ اس من اس احسان کا ذکر ہے جو وہ اللہ تعالیٰ نے خوبی عطا فرمائی رسولوں کو کہ وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والے ہیں, ان کو وہ چیز دی, ان کو وہ کلام دیا, ان کو وہ گائیڈ لائن دی, رہنما ہدایات دی, جن کے ذریعے وہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ, یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی واضح جو ہے کوئی سند لے آئیں. وہ جو کچھ عطا فرمائیں گے ہم تو وہی دے سکتے ہیں. اللہ باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور بھروسہ تو ایمان والوں کا اللہ ہی پر ہے. ایمان, ایمان ہی وہ چیز ہے جو اللہ پر بھروسہ نصیب کرتی. وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ, اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اس اللہ پر بھروسہ نہ کریں. وقد ہدانا سبلنا, جبکہ اسی نے ہمیں راستے کی رہنمائی کی. ولنصبرن علی ما آذیتما آزیتمونا, اور جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے. اچھا اذیتیں صرف زبانی کلامی نہیں ہوتی, دیکھیں کسی کو کہتے ہیں نا زبان کے زخم تو تلوار کے زخم سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں, گہرے ہوتے ہیں, کبھی ہیل ہی نہیں ہوتے, کبھی مندمل ہی نہیں ہوتے. تو اذیتیں زبانوں سے بھی دی گئیں, اور جو میٹیریل یا مادی اذیتیں بھی دی گئیں, ان سے ان کے کاروبار چھینے گئے, ان پر زندگی تنگ کر دی گئی, انہیں قید و بند کا نشانہ بنایا گیا. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں شیب ابی طالب بھی نظر آتا ہے, ہمیں اہل ایمان کا گرم ریت پہ گھسینا بھی نظر آتا ہے, کوئلوں پہ داغا جانا بھی نظر آتا ہے. کیا ان کون سی اذیتیں ہیں جو نہیں دی گئیں؟ گھروں سے ان کو نکالا گیا, ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے, زندگی کے جو ضروریات ہیں ان سے محروم رکھا گیا. تو یہ ساری ہر رسول کو پیش آئی ہیں یہ معاملہ. ولا نصبرن, اور ہم ضرور صبر کریں گے. علی ما آذیتمونا, ان سب اذیتوں پر جو تم ہمیں دیتے ہو. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون, اور توکل کرنے والے تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. یہاں پہ دو چیزیں آ گئیں, ایک ہے کہ کون توکل کرتے ہیں, وہ جن کے پاس ایمان ہو, اور یہاں پہ متوکلون تو متوکل بھی بندہ تبھی بنتا ہے جب پہلے ایمان کی صفت کسی کو حاصل ہو. وقال الذین کفروا لرسلہم, اس کے جواب میں یہ سارے وہ ڈائیلاگز ہیں جو کہ رسولوں اور ان کی قوموں کے درمیان ہوتے رہے. انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا, اب یہ وہ اذیتیں ہیں جو وہ دیں انہوں نے, ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے, او لتعودن فی ملتنا, ورنہ تمہیں ہمارے طریقے میں واپس آنا پڑے گا. یہ دیکھیں, ہم جتنا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے یہی کہا, حضرت مطلب سب لوگ سب کو یہی کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا, تو تمہیں ہمارے طریقے میں واپس کرنا آنا پڑے گا, ورنہ ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے, تمہیں جلا وطن کر دیں گے یا تمہاری جان لے لیں گے. فاوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین, پھر ہم نے ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی, یعنی رسولوں کی طرف. یعنی دیکھیں, ڈھارس تو اللہ ہی دیتے ہیں نا, توکل جو ان پہ ہوتا ہے, بھروسہ جب ان پر کرتے ہیں, وہ خود ہی اطمینان قلب بھی نصیب فرماتے ہیں اور سکینت نصیب فرماتے ہیں. سکینت کا کتنا بار بار ذکر آیا ہے, ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد سکینت سے کی. سکینت وہ اطمینان ہے جو دلوں کو نصیب ہوتا ہے مشکل حالات میں, ہر طرح کی مشکل کو برداشت کرنا, مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہم نے ان کو یہ وحی کی, یا ان کے رب نے ان کو وحی کی, لنہلکن الظالمین, ضرور ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو, بلن اس کے لنکم الارض من بعد, اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں زمین میں آباد کریں گے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید, اور یہ وعدے ان لوگوں سے ہیں جو خوف مقامی, جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا جنہوں نے خوف رکھا, اور جو وخاف وعید, اور جو میری وعید سے ڈرتا ہے. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید, انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا, اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. وخاب, خواب تباہ ہو گیا, ذلیل ہو گیا, نامراد ہو گیا, تمام جبار, بڑے بڑے بادشاہ, بڑی بڑی جابر حکومتیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عنید دشمن حق, من ورائہ جہنم, یہ دنیا میں ان کا معاملہ ہوا, یہاں بھی ان کا نصیب میں یہی تھا, اور پھر اس کے بعد آگے ان کے لیے جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ, اور وہاں پر ان کے ساتھ اور کیا معاملہ ہوگا کہ اس, دیکھیں آگ میں ہو بندہ تو پیاس تو لگے گی, موت تو آ نہیں رہی, اب تو پیاس لگ رہی ہے اور ان کو پینے کے لیے پانی بھی حاصل نہیں ہے, اور وہ بھی کیا مل رہا ہے, اور جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو ملے گا کیا؟ مَاءٍ صَدِيدٍ. صدید جو ہے یہ اس لیکوڈ کے لیے بولا جاتا ہے, اس مایا کے لیے جو جسم سے زخموں کی صورت میں نکلتا ہے, یعنی کچلہو سا, پیپ اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری صدید ہوں. یتجرعہ, اور اسی کو وہ زبردستی اب اپنے گھونٹ بھرنے کی کوشش کرے گا. ولا یکاد یوسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت, اور مشکل ہی سے وہ اس کو اپنے حلق سے اتار سکے گا, اور یأتیہ الموت من کل مکان, اسے یوں لگے گا کہ موت ہر طرف سے اس پر چھا رہی ہے, اس مرنے والا ہے لیکن مرے گا نہیں. یہ کتنی بڑی بات ہو کہ اس کی اذیت جو ہے وہ بس چلتی چلی جائے گی, اور موت تو ایک خاتمہ کر دیتی ہے نا ہر طرح کی اذیتوں کا, تو وہ موت بھی نہیں ملے گی. اس وقت اسے موت بھی نعمت لگ رہی ہوگی کہ میں مر ہی جاؤں, مجھے دوبارہ نہ ہی اٹھایا جاتا, لیکن اس وقت اس کو یہ چیز بھی نہیں نصیب ہوگی. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ, اور آگے اس کا اور بھی سخت عذاب ہوگا. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ, تو ان لوگوں کے مثال ہے, بِرَبِّهِمْ, ان کے اعمال کی مثال, جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا, اپنے رب سے کفر کیا, ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی اڑا کے لے جائے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء, وہ اپنی کمائی پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھیں گے. یعنی اگر کوئی نیک کام بھی کیے نا, یہاں پہ اعمال جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں تو اس سے بظاہر وہ نیک اعمال ہوتے ہیں, جو اچھے عمل, بہرحال بندے نے کوئی نہ کوئی تو کیے ہی ہوں گے نا, کسی سے اچھی گفتگو کی ہوگی, کسی کا دل رکھنے کی کوشش کی ہوگی, کسی کی کچھ خدمت کی ہوگی, کسی کو کچھ مالی جسمانی ہر طرح کی خدمتیں کی ہوں گی, تو یہ ہم آدمی ان کے کسی کام نہیں آئیں گے, اس لیے کہ اپنے رب کے لیے تو انہوں نے کیے ہی نہیں تھے. لا يخبرون مما قصدوا ولا شيء ذلك هو الضلال البعيد. یہ ہے پرلے درجے بہت دور کی گمراہی اور گمگشتگی. الم ترى کیا تم نہیں دیکھتے؟ ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق, اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا, یعنی کسی مقصد سے پیدا کیا. ان یشاء یذھبکم, وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے جائے. ویأتی بخلق جدید, اور تمہاری جگہ کسی اور نئی مخلوق کو لے آئے. وما ذالک علی اللہ بعزیز, اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. وبرزوا للہ جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء. یہ وہی ڈائیلاگ ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آیا, سورہ اعراف میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی, اور قرآن میں کئی جگہوں پہ اس ڈائیلاگ کا ذکر ہے کہ جب کسی کو سزا ملے گی تو جو متبعین ہیں دنیا کے وہ اپنے لیڈرز سے یہ بات کریں جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے. یہ لیڈر دنیا میں کسی بھی نام سے بنے ہوتے ہیں, چاہے وہ رشتے کے اعتبار سے بڑے ہیں, مطلب والدین ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد ان کو یہ کہہ رہی ہو, یہ دوست بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ایک ذرا ڈومیننٹ سا دوست ہوتا ہے, دوسرا اس کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے, یہ حکمران اور ان کی رعایت بھی ہو سکتے ہیں, یہ کوئی دوسرے مذہبی پیشوا بھی ہو سکتے ہیں. تو یعنی ضعفاء جو ہیں وہ اپنے متکبرین سے کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے, فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء, کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکتے ہو؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم, اس وقت وہ اپنی عاجزی کا بے بسی کا اظہار اس طرح کریں گے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی بچانے کی کوئی راستہ دکھا دیتے تو ہم تمہیں بھی بچا لیتے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص, اب تو خواہ کوئی اجزعنا ہم روئیں دھوئیں یا صبر کریں یا خاموش رہیں, نجات کی کوئی صورت نہیں ہے. وقال الشیطان, اور شیطان بھی اس دن برات کا اظہار کر دے گا, کہے گا لما خودی الامر, جبکہ فیصلہ ہو جائے گا. ان اللہ وعدکم, اللہ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا, وعد الحق, اور وہ اس کا وعدہ سچا تھا. فاخلفتکم, تو جو میں نے وعدہ کیا تھا میں نے تمہارے اس کے میں نے فاخلفتکم میں نے اس کو پورا نہیں کیا, میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی سب کا خلاف کیا. وما کان لی علیکم من سلطان, اور میں ویسے تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا, میں کوئی زبردستی تو تمہیں اپنے راستے پہ نہیں چلا پایا. الا ان دعوتکم, میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی. فاستجبتم لی, پھر تم نے میری بات کو قبول کر لیا, یعنی آئے تو تم خود اپنے پاؤں چل کے آئے تھے, اپنے ہاتھوں سے وہ کام کیے, اپنے دماغ سے سوچا. میں نے تو صرف ایک آئیڈیا تمہارے ذہن میں ڈالا تھا, ایک چیز تمہارے سامنے رکھی تھی, تم نے اس کو قبول کر لیا. ظاہر قبول وہی کرتا ہے جس کو وہ پسند آئے, ہر بندہ اپنی پسند کی چیز ہی مارکیٹ سے خریدتا ہے. تو یہاں پہ شیطان تو صاف بری ہو جائے گا, صاف کہے گا فلا تلومونی ولومو انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ہی ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, اب نہ میں تمہاری کوئی فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے. یہ دیکھیں نا, بے مصرخ جو ہے نا سرخ, یہ چیخو پکار, جیسے بندہ کسی مصیبت میں پھنس جائے نا, پھر وہ چیخے ہیلپ ہیلپ مدد مدد, ایس ایس کیا کیا انسانوں نے بنائے ہوئے طریقے کہ میری مدد کرو میں پھنس گیا ہوں, یعنی کئی قسم کے سگنلز جو جاری کیے جاتے ہیں, آوازیں نکالی جاتی ہیں, وہ ساری آوازیں جو مدد کے لیے پکاری جاتی ہیں ان کو سرخ کہتے ہیں. بے مصرخ کن ما انا بے مصرخ کن, میں اب تمہاری, تم جتنا مرضی چیخو جتنا مرضی میسیجز دو, میں اب تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وما انتم بے مصرخ, نہ تم میری مدد کر سکتے ہو, یعنی میں بھی اگر ایک عذاب میں گرفتار ہوں نہ تم مجھے اس سے نجات دلا سکتے ہو نہ میں تمہیں نجات دلا سکتا ہوں. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں انکار کرتا ہوں اگر تم جو مجھے تم نے شریک ٹھہرایا ہوا تھا نا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں, تو میں اس کا انکار کرتا ہوں. کوئی نہیں, ان الظالمین لهم عذاب علیم, بے شک ظالم انہی کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, دوسری طرف دیکھیں جہاں ایک گروہ کی بات ہے تو وہاں اور دوسرے گروہ کی بھی بات ہے. گروہ تو دو ہی ہیں اللہ تعالیٰ، آج بھی دو ہیں، اس روز بھی دو ہی. آج بھی ایک وہ ہیں جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کے ساتھ ایمان اور محبت کا تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرا وہ ہیں جو کہ ان کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں رکھتے، ان پر ایمان نہیں لاتے. یعنی حزب اللہ میں، یا حزب اللہ ہے کوئی بندہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے، اس روز بھی ایسے ہی ہوگا. اب وہ لوگ جو ایمان لائے، وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے عمل بھی کیے ویسے جیسے ان کے محبوب کو پسند ہے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے انہیں یہ ساری چیزیں عطا ہوں گی. اب اس میں کیا کیا، یعنی دو چیزیں لازمی ہیں، ایمان اور عمل. آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر یہ انجام ہوگا، یہ انعام ملے گا. تحیتہم فیہا سلام، اور اس جنت میں ان کی تحیت سلام ہوگی، یعنی اس سلامتی کا گھر، اس میں کوئی تکلیف کوئی رنج والی بات ہی نہیں ہوگی، سلامتی ہی سلامتی. سلام الا قیلا سلاما سلاما. الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مثال دیتا ہے کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ بات. اور کلمہ تو ان طیبہ جو ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کلمہ طیبہ ہے، پاکیزہ بات. اور ہر وہ بات جو اللہ کے راستے کی طرف بلانے والی ہو، جو نیکی کا راستہ سجھانے والی ہو، وہ سارے کلمات طیبہ ہیں. تو ان کا کیا، یہ ایک بنیاد ہے. دیکھیں کلمہ جو ہے نا، وہ ایک دل کی چیز ہے، ایک نیت اور ارادے کا اظہار ہے. نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نوا گٹھلی ہے جو دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، بیج ہے جس کے اوپر پورا جینیٹک کوڈ ہے کہ اب یہ بندہ جو ہے نا، یہ اب کیسے، یعنی عمل جو ہے وہ پھر اس کی ٹہنیاں ہیں، اس کے پھل ہیں، اس کے پھول ہیں. تو ہر کوئی بھی پودا جو ہے نا، جب وہ زمین سے سر نکالتا ہے نا، تو اس کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ اس کا بیج کون سا ہے، یہ کون سا پودا ہے، اس کے پتے کیسے ہوں گے، اس کی شاخیں کیسی ہوں گی، اس کے پھول کیسے ہوں گے، اس کا پھل کون سا ہوگا. تو وہ سارے خود بخود پتا چل جاتا ہے. بالکل اسی طرح جس سینے میں کلمہ طیبہ ہے، جس کی بنیاد، جس کی نوا، جس کی نیت اللہ کی محبت ہے، اس بندے کے طور طریقے، اس کے رسوم و رواج، اس کا لباس، اس کی گفتگو کا انداز، اس کی نگاہیں، اس کے کان پکار پکار کر بتاتے ہیں، یہ وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت کی گٹھلی ہے، اللہ کی محبت کا بیج ڈلا ہوا ہے. تو یہ بڑی مضبوط بنیاد ہے. اصلہ ثابت، یہ مضبوط اطمینان، جس کو کہیں پہ پچھلی سورت میں کہا گیا نا، تطمئن القلوب، وہ بھی بالکل جم کر جمی ہوئی ہے، مضبوط ہے. تو یہاں بھی بالکل، یہاں پہ اصلہ ثابت، اس کی اصل جو ہے، اس کی جڑ جو ہے، وہ بڑی مضبوط ہے. اتنی مضبوط کہ وہ درخت جو ہے پھلتا پھولتا بلندیوں کی طرف چلتا جاتا ہے. وفرعها فی السماء، اور آسمان میں خوب پھیلتا ہے. اور تو اتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے. یعنی اس میں تو موسم کی بھی کوئی قید نہیں رہی، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے. اس کے وجود سے ساری انسانیت فیض حاصل کر رہی ہے، اس سے فائدے ہی پہنچتے ہیں لوگوں کو. جہاں ہے لوگوں کا خدمت گزار ہے، لوگوں کے لیے اثار کرتا ہے، لوگوں کا خدمت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، یعنی ایک بہترین فرد وہ بن جاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید لوگ نصیحت حاصل کرنے ہیں مثالوں سے. دوسری طرف اگر یہ کلمہ طیبہ جس سینے میں نہیں ہے، تو اگر اس کی کوئی بنیاد ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کلمہ خبیثہ کہہ دے، خبیثہ، خبث، ردی، ناکارا. کلمہ خبیثہ کی مثال کشجرت خبیثہ، شجر خبیثہ کی طرح ہے، ردی، ناکارا درخت. نجت الست من فوق الارض ما لها من قرار. اس کی جاڑی کوئی نہیں ہوتی, زمین میں جاڑی کوئی نہیں, ذرا ہاتھ پکڑو کھینچ لو زمین سے, جسا جڑ سے اکھاڑ پھینکنا آسان ہے اس کو, کوئی جم کے وہ زمین میں قائم ہے. یعنی اس کو دیکھیں نا, کوئی بھی ایسے جتنے بھی آپ ویسے تھوڑا سا اگر ماضی قریب میں بھی دیکھیں تو دیکھیں اللہ کا دین تو رسولوں کے ذریعے آیا, الحمدللہ ہر دور میں قائم ہے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, بلکہ جو ختم کرنے کے ارادے سے اٹھتے ہیں قبول کرنا پڑتا ہے. جیسے چنگیز خان کر کے پاسبان مل گئے حرم کو, تو مل جاتے ہیں پاسبان ہر دور میں. تو دوسری طرف نئے نئے فلسفے اٹھتے رہتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں, پھر ان کا کوئی نام لیوا ہی نہیں ہوتا. ابھی بالکل ماضی قریب کی جو بات ہے, کتنا شور ہم سنتے تھے اپنے بچپنے میں سوشلزم کا, اب کوئی نام لیوا ہی نہیں, اب کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ پاکستان میں بھی بس وہی سیاسی پارٹیاں اوپر آ رہی تھیں جو سوشلزم کا نام لے رہی تھیں, لوگ اس کو اتنا پسند کر رہے تھے اور تعریفیں اور بحثیں اور کالم اور یہ اور وہ, لیکن اللہ نے ایسا اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا کہ آج کوئی نام ہی نہیں اس کا لینے والا. تو اسی طرح سارے باطل جتنے باطل افکار ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ایمان لانے والوں کو اللہ قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات ادا کرتا ہے. ویضل اللہ اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء, اور ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے, راستے سے بھٹکا دیتا ہے, اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار, اور کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی, اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا. واحلوا قومهم دار البوار, اور انہوں نے اپنے لیے ہلاکت کا گھر جو ہے نا وہ احلو حلال کر لیا اپنی قوم کے لیے, یعنی ان لوگوں کے لیے دار البوار, ایک فساد والا گھر, ایک برا گھر, ایک ہلاکت والا گھر, جہنم یصلونھا وبئس القرار, بڑی بری جائے قرار. وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ, وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے تھے تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھی ہٹائیں. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, ٹھیک ہے فائدے اٹھا لو دنیا میں ایک دوسرے سے, پھر تمہیں لوٹنا ہی ہے آگ کی طرف. قل لعبادي الذين آمنوا, آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جو ایمان لائے, آپ میرے ان بندوں سے, میرے ان پیارے بندوں سے جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں, انہیں آپ بتا دیجئے یہ دو چار کام کر لو, یقیم الصلاۃ صلاۃ کا نظام قائم کرو, وینفقوا اور خرچ کرو مما رزقناہم, جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے کہ وہ خرچ کریں, سرم و علانیہ دن, چھپ کے بھی کریں علانیہ بھی کریں, من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلاف, قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس روز خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء, اور پھر اس نے آسمان سے پانی نازل کیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, بس اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار, پھر اس نے کشتی تمہارے لیے مسخر کی جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہے, اور پانیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ وہ پانی اس کشتی کو چلانے میں معاون بن جاتے ہیں. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين, اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا جو مسلسل چلتے جا رہے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار, رات اور دن کو مسخر, یہ وہ نعمتیں جن سے ہم میں سے ہر ایک مستفید ہو رہا ہے, کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, ہر ایک کے لیے یہ نعمتیں اللہ نے ہم انسانوں کے لیے کائنات کی بڑی بڑی قوتوں اور طاقتوں کو مسخر کر دیا اور انہیں ہماری خدمت میں لگا دیا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اور تمہیں وہ کچھ دیا جس پر تم سوال کرتے ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, سے زیادہ تر نعمتیں تو بغیر سوال کے ملی. ہم نے کہا مانگا تھا کہ بھئی سورج بھی ہو جو ہمارے فصلیں پکائے اور ہمیں روشنی دے اور ہمارے لیے زندگی کا سامان ہو اور پانی کو ایویپوریٹ کرے اور پانی ہو, میں کون سی چیزیں, ہم نے زیادہ تر تو بے طلب ہی ملے ہمیں, بغیر طلب کے سب کچھ عطا, لیکن وہ بھی دیتے ہیں جو ہم مانگتے ہیں, وہ بھی دے دیتے ہیں. اور تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو لا تحصوها, تم ان کا شمار نہیں کر سکتے. کبھی لسٹ بنائیں تو صحیح کہ کون کون سی نعمتیں ہمیں حاصل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری گنتی جواب دے جائے گی. اگر تم وہ باتیں, اللہ کی باتیں, نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو سمندر جو ہیں وہ سارے سیاہی بن جائیں, وہ ختم ہو جائیں گے. درخت سارے قلم بن جائیں, وہ ختم ہو جائیں گے. سات سمندروں کا اور پانی لے آؤ, سیاہیاں بنا لو, وہ سب ختم ہو جائیں گے. اور اللہ کی باتیں, اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں, ان کا شمار ختم نہیں ہو. لا تحصوا, تم ان کو گن ہی نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار, تو پھر انسان کتنا ظالم, کتنا ناشکرا, کتنا اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کرنے والا. وَإِذْ قَالَ ابراہیم, مثال اب حضرت ابراہیم کی کہ جو بہترین شکر گزار اللہ تعالیٰ کے رسول, انہوں نے جب دعا کی رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام, انہوں نے دیکھیں جب مکہ میں لا کے, جو اس وقت کی سب سے ویران سرزمین تھی, کوئی دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا, اور وہ وہاں پہ اپنے ایک بیٹے اور ایک بیوی کو لا کے بسا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں هذا البلد, بلد تو شہر کو کہتے ہیں, انہیں اتنا یقین تھا کہ یہ بلد بن جائے گا, بلد امین, بڑا امن والا. اور پہلی درخواست جو وہاں پہ کی, ایک ویرانے میں, ایک بیابان میں جب اپنی اولاد کو لا کے بسا رہے ہیں, تو پہلی بات, جب پہلا مطالبہ, پہلی دعا جو اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں, وہ امن کی کر رہے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے وہاں پہ, ابھی حرم شریف کی تعمیر بھی نہیں ہوئی, اور جو دعا کر رہے ہیں, یاد ہے وہ دعا, میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتی ہوں, کہ جب انہیں کہا گیا کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, جب انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا نا کہ بھئی یہ گھر تعمیر کرو اور اس کو طواف کرنے والوں کے لیے, طَاهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کے بعد دعا کیا کی, رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات, یعنی دو ہی چیزیں مانگی, ایک امن اور ایک ثمرات, رزق. اور ثمرات میں علم بھی ہے, عمل بھی ہے, اور کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں, لباس بھی ہے, سب کچھ ہی آ جاتا, لیکن پہلی چیز جو ہے وہ امن کی درخواست. اس کا مطلب امن اتنی بڑی نعمت ہے, امن کا ایک ایک لمحہ نعمت ہے جو ہمیں میسر ہو, اور اس نعمت کا تو ہم نے کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن نصیب فرمایا. تو یہاں بھی خاص طور پہ اس امن کی نشاندہی پہلے کی کہ انہوں نے یہ دعا کی, پہلے کہہ رہے نا جتنا من کل ما سألتم, جو تم مانگتے ہو, تو ہم امن مانگے تو صحیح, ہم نے تو اپنے پاکستان کے لیے امن مانگا ہی نہیں کبھی. رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام, اور اگلی درخواست ایک, مجھے بھی بچا لے اور میرے بیٹوں کو بھی کہ وہ بتوں کی عبدیت اختیار کرے. بت, ہر وہ بت ہے جو اللہ کی سوا, جس کو جس کی اطاعت کی جائے, جس سے محبت رکھی جائے, یہ کوئی صرف پتھر کے بت نہیں ہے, کوئی لکڑی کے بت نہیں ہے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس, میرے رب انہوں نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا, فمن تبعی فانہ منی, بس جو بھی میرے اس طریقے کا اتباع کرے گا تو وہ مجھ سے ہے, یعنی میری اولاد میں سے بھی جو میرے اس طریقے کے اتباع کرے گا کہ وہ اجتناب کرے اسنام کی ابدیت کی, تو وہ مجھ سے ہے. فمن عصانی, اور جو میری نافرمانی کرے, فانک غفور الرحیم, تو پھر معاملہ آپ کے سپرد ہے اور آپ بھی تو غفور الرحیم, یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ انہیں عذاب نہیں. کبھی کسی, مطلب جتنے بھی رسول ہیں, اگر انہوں نے قوم کے لیے کوئی یہ بدعا کی بھی ہے کہ اب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, تو وہ اسی وقت جب کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ حکم ہوئے, ورنہ ہمیشہ یہ دیکھیں نا کہ ومن اسوانی, اگر کوئی اس طریقے پہ نہیں بھی چلتا جس کو میں کہہ رہا ہوں, جس کی میں تعلیم دے رہا ہوں, سکھا رہا ہوں, انک غفور الرحیم, تو پھر آپ تو غفور الرحیم ہیں, یعنی آپ کہ سپرد ہے معاملہ، آپ مہربان ہیں، مغفرت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ انہیں پھر آپ سزا دیں خود. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کتنی بڑی قربانی. میں سوچتی ہوں کہ وہ کیا ماں تھی اور وہ کیا بیٹا تھا اور وہ کیا باپ تھا. نہ باپ کے لیے آسان تھا کہ اپنے اتنی منتوں سے مانگے ہوئے بیٹے کو اور اتنے بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد کو اور اپنی اس کی ماں کو اکیلے تنہا اس ویرانے میں چھوڑا ہے. کوئی آسان تھا فیصلہ اس باپ کے لیے؟ اور کیا اس ماں کے لیے آسان تھا کہ وہ اکیلی وہاں پہ رہنا گوارا کر لے، قبول کر لے کہ جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو کہنے لگی پھر آپ اطمینان سے جائیں، ہمارا اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اور اب یہ اپنے رب سے اتنی بڑی جو خدمت انجام دی اس کے بدلے میں مانگ کیا رہے ہیں؟ ذرا یہ تو دیکھیں، ہم تو ذرا ذرا سے کچھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں دو نفل جو پڑھ لی ہیں تو مولا اب آپ مجھے یہ بھی دیں نا، میں دو نفلوں کے بدلے میں بڑی بڑی ڈگریاں مانگ لیتا ہوں. یہاں پہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو یہاں پہ آباد کیا ہے، بوادن غیر ذی زرع، اس وادی میں جہاں کوئی زراعت نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی شادابی نہیں، کوئی چشمے نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی درخت نہیں. وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بس یہاں ایک ہی چیز ہے، آپ کا محترم گھر. میں آپ کے محترم گھر کی محبت میں ان کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے اور کسی چیز کی طلب نہیں. تو اب آپ ربنا اس کے بدلے میں کیا دیں مجھے؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب، تاکہ یہ جو ہیں نماز قائم کرنے والے ہوں، میرے بچوں کو نمازی بنا دینا میرے مولا. اس کے بدلے میں جو میں آپ کی اطاعت کر رہا ہوں، جو آپ کے حکم سے میں نے یہ قربانی دی ہے، میرے مولا اس کے بدلے میں میرے بچوں کو نمازی بنا دینا. فاجعل افئدہ تم من الناس، اور لوگوں میں سے کچھ کے دل تو ضرور، دل کے لیے بولا جاتا ہے ویسے اس کا لفظی مطلب روشن، یعنی وہ جو کہ ہدایت یافتہ دل ہیں ان کے لیے خاص طور پہ پھر ہوگا، تحوی الیہم، وہ ان کی طرف مائل ہوں، ان کا جی چاہے اس جگہ پہ آنا، وہ ان سے محبت رکھیں. ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. کہتے ہیں کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ من الناس کی قید نہ لگاتے تو ساری دنیا کے انسان ادھر آتے. اب تو صرف وہی لوگ آتے ہیں نا جن کے افئدہ تم من الناس، جن کے دل روشن ہیں، ہدایت سے معمور ہیں، ہدایت کی روشنی رکھتے ہیں، وہی اس گھر کی طرف آتے ہیں، اس گھر کی خواہش رکھتے ہیں. تو ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور تاکہ شاید یہ شکر گزار ہو جائے. کیا بات ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نولن، اے رب آپ جانتے ہیں جو میں ہم چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں. وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور زمین اور آسمانوں میں آپ پر تو اے اللہ کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، یعنی میری نیتوں کا حال بھی آپ جانتے ہیں. میں صرف آپ کی خواہش رکھتا ہوں، آپ سے محبت کی وجہ سے، آپ کے حکم کی اطاعت میں، آپ کی رضا کی طلب میں یہ سب کچھ کیا ہے. نیتیں میری جو کچھ بھی ہیں، ہماری جو ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا. الحمدللہ الذی، حمد و صلاح کے لیے ہے، تمام حمد و صلاح کے لیے، ہر طرح کی تعریف و صلاح کے لیے ہے، شکر و صلاح کے لیے ہے. وہب علی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے رب مجھے بھی اس نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی. اور یہاں پہ پھر کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ من ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، میں نے یعنی انہیں بھی پتا تھا کہ ساروں نے کوئی بھی نمازی بنا. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما لے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور تمام اہل ایمان کی اس روز جب کہ حساب قائم ہوگا. دیکھیں انہوں نے نا میرے اور آپ کے لیے بھی دعا کر دی. اللہ کرے کہ ہم بھی ان میں سے ہوں جو اس دعا کے مصداق ٹھہرے. اب قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ جو جو چیزیں مانگی, یعنی انہوں نے اس شہر کے لیے امن مانگا وہ انہیں عطا ہو گیا, انہیں اولاد میں سے دعا کی کہ بھئی ان کو لوگوں کی محبت ہو اس جگہ پہ آنے کے لیے وہ عطا ہو گئی, انہوں نے دعا کی کہ اس میری اولاد میں سے ایسے لوگ ہمیشہ رہیں جو کہ نماز کا نظام قائم کرنے والے ہیں, وہ بھی الحمدللہ سب سے زیادہ نمازی انہی کی اولاد یا انہی کے متبعین میں ہیں, اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے انہی کے طریقے پر ہیں, انہی کے سلسلے میں لوگ ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے جو مغفرت کی دعا فرمائی ہے وہ بھی قبول ہوگی. بس ایک دعا نہیں قبول ہوگی, اس میں والدین. اب اس میں یہ نہیں پتا کہ یہ اس میں دونوں والدین مراد ہیں یا صرف والد ہیں, کہ مطلب یہاں پر تو مغفرت کی دعا میں تو دونوں ہی شامل ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان کے والد کی مغفرت نہیں ہوئی اور انہیں روک دیا گیا بعد میں, اور یہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ انہیں روک دیا گیا کہ بھئی آپ ان کے لیے تو نہ ہی دعا کرو, ان کی نہیں مغفرت ہونی. تو اور دعا اس لیے کی تھی کہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا جب والد صاحب نے کہا کہ بس تم نکل جاؤ یہاں سے, تو اس وقت بھی انہوں نے کہا, یعنی پہلے ان سے یہ بھی ان کی گفتگو جو ہے قرآن میں جب نقل ہوئی ہے کہ انہیں اپنے والد کو کس طرح حق کی دعوت دی اور کتنے ادب اور احترام کے ساتھ دی, لیکن جب والد صاحب نے کہا کہ بس تم نکل جاؤ یہاں سے, تو اس وقت انہوں نے کہا سأستغفر لک ربی, میں آپ کے لیے اپنے رب سے ضرور استغفار کی دعا کروں گا, اور وہ کرتے رہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ دعا نہیں قبول ہونی, اس کے بعد نہیں کی. اب یہ بھی کتنی بڑی بات ہے, مجھے لگتا ہے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کسی بندے کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہارے والد کے لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی, دل کٹ کے رہ جاتے ہیں. ہائے میرے ابا جان, دل جیسے بھی ہوں ایک محبت تو ہے نا اپنے ابا جان سے, ایک تعلق تو ہے. ولا تخزنی یوم القیامہ, جو کہتے ہیں مجھے دعا جب مانگ رہے تھے اس وقت, واغفر لی ابی, میرے باپ کو بھی باپ بخش دے, اور اس روز مجھے رسوا نہ کرنا, کتنی بڑی رسوائی ہوگی میری میرے لیے کہ لوگوں کے سامنے میرے باپ کو سزا دی جا رہی ہوگی. لیکن کتنا حوصلہ ہے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ اب بس. لیکن ویسے ان کی دعا ہے تو ہمیں بھی آج سمجھ آتی ہے کہ اپنے والدین کے لیے کس طرح دعا کرنی, اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں نماز میں اس دعا کو اپنے مطلب ایک حصہ بنایا ہوا ہے نماز کا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اب یہ ظالم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اِنَّ يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ, بس ان کا معاملہ اس دن تک مؤخر کیا جا رہا ہے, یعنی ابھی فوری سزا نہیں جو ان کو دی جا رہی, تو صرف اس لیے کہ اس دن دیں گے جب تشخص فیہ الابصار, جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, مہتعین مقنعی رؤوسہم, جب یہ اپنی گردنیں اوپر اٹھا کے اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے, مہتعین ایسے گردن اٹھا کے بھاگے بغیر کچھ سوچے سمجھے, لا يرتد الیہم طرفهم, کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے, ہوش ہی نہیں ہوگی کہ کہیں بھائی ادھر ادھر بھی دیکھ سکیں, بس ایک طرف بھاگے چلے جا رہے ہوں گے, افئدتهم ہوا, اور خوف کی وجہ سے ان کے دل اڑے چلے جا رہے. وانذر الناس, آپ لوگوں کو ڈرائیے, یوم یاتیہم العذاب, جس روز ان پر عذاب آ جائے گا, فیقول الذین ظلموا, پس وہ کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا, ربنا اخرنا الى اجل قریب, اے ہمارے رب ہمارے اس معاملے کو اس عذاب کو ذرا اور تھوڑی مدت کے لیے مؤخر کر دیجئے, نجب دعوتک ونتبع الرسل, ہمیں تھوڑی مہلت دے دیں, دوبارہ بھیج دیں کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں اور رسولوں کا اتباع کریں. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال, کیا یہ وہی لوگ نہیں جو اس سے پہلے قسمیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی, یعنی تم لوگ وہی ہو نا کہ جو پہلے تم قسمیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے, یعنی تم اپنے طریقے سے نہیں ہٹ سکتے. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم, وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضُرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ. اور حالانکہ جنہوں نے حالانکہ ان لوگوں نے ان قوموں کی بستیاں دیکھ چکی تھی, ان میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا, اور یہ دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. پھر بھی وَقَدْ مَكَرُوا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ, اور ہم وضاحت بھی کر چکے تھے کہ ہم نے کیا کیا ہے, مثالیں بھی دی تھی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا, حالانکہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. بڑی چالیں کہ بس ایسے لگتا تھا کہ اب تو کبھی اہل حق اٹھ ہی نہیں سکے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو منہ کی دکھاتے ہیں. لا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ, بس آپ یہ گمان نہ کریں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اپنے وعدوں کے ساتھ جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان کو بھی کبھی خلاف کرے گا, یعنی وہ وعدے ضرور پورے ہونے. ان اللہ عزیز ذو انتقام, بے شک وہ بڑا زبردست ہے, پوری قوت بھی رکھتا ہے اور انتقام بھی لیتا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض, لیکن یہ انتقام جو ہے نا حتمی انتقام, یعنی تھوڑا بہت تو یہاں بھی ہو ہی جاتا ہے نا, لیکن جو حتمی فیصلے ہوں گے وہ اس روز. یوم تبدل الارض غیر الارض, جب اس زمین کو ایک اور زمین سے بدل ڈالا جائے گا, وہ سماوات اور آسمان کو بھی, سارے آسمانوں کو بدل کے کچھ سے کچھ کر دیا جائے. یہ نا مطلب چونکہ یہ بھی متشابہات میں سے کہ کیسے بدلیں گے, لیکن مجھے جو سمجھ آتی ہے تھوڑی بہت وہ یہ ہے کہ پورا سسٹم جو ہے نا وہ کوئی نیا ہی ڈیولپ ہو جاتا ہے. دیکھیں آج کا جو سسٹم ہے اس میں فنا ہے, اور وہ جو سسٹم ہوگا اس میں فنا نہیں ہوگا. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے, پتہ نہیں وہ کس طرح اس کا جس نے آج سیٹ اپ کیا ہے یہ سارا سسٹم, وہ پوری کا, کیونکہ قیامت جو آنی ہے نا وہ پوری کائنات پہ آنی ہے, صرف اس زمین کا سلسلہ نہیں ہوگا کہ جو ڈسٹرب ہوا یا اپسیٹ ہوا, پوری کائنات جو ہے وہ ہل کے رہ جائے گی اور وہ ختم ہوگی اور ایک نیا سسٹم اللہ تعالیٰ ڈبل. اللہ کی حکمتیں وہی جانے, مشیتیں انہیں کو معلوم ہیں, اور ساری چیزیں وبرزوا للہ الواحد القہار, اور سب کے سب اس واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو کے حاضر ہو جائیں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ, اور تم دیکھو گے کہ مجرم زنجیروں میں ہاتھوں جکڑے ہوئے حاضر ہوں گے. سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ, اور تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دے. ان اللہ سریع الحساب, ھذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. یہ ہیں کچھ باتیں, اللہ کا پیغام, اللہ کے میسیجز انسانوں کے لیے, تاکہ آپ اس کے ذریعے انہیں ڈرائیں, انہیں تنبیہات کریں, اور تاکہ وہ لوگ جان لیں, انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ معبود وہ صرف وہ ایک ہی ہے, معبود حقیقی, اور وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ جو بھی عقل اور ہوش رکھنے والے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سورہ ابراہیم تو مکمل ہوئی, اب تھوڑا سا کچھ عرض کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی تجاویز بھی ملیں کہ ہم آئندہ کے لیے کیا پروگرام بنائیں. ابھی اصل میں یہ جو شروع ہوا دورہ کا نام سے, دورہ قرآن کے نام سے, تو کوئی خاص پروگرام ہمارے پیش نظر نہیں تھا, بس چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے پروگرام نہیں ہو پا رہے تھے تو ہم نے یہ طریقہ استعمال کیا, اور الحمدللہ آپ سب نے اس میں شرکت کی, اس پر اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اجر دے سکتے ہیں. اوقات کا تعین جو تھا بڑا مشکل تھا, اس لیے کہ اس گروپ میں مختلف مقامات کے لوگ شامل ہیں, کسی کے اب مثلا لاہور میں تو 5 کے فوراً بعد ہی سورج بھی نکل آتا ہے, اور 5 بجے ہمیں بڑی دیر لگتی ہے کہ بھی رمضان کی راتوں میں تو سونا کم ہی نصیب ہوتا ہے, مطلب سو نہیں پاتے, راتوں کو جاگتے ہیں, شب بیداریاں کرتے ہیں, ذکر اذکار اور تسبیحات وغیرہ چلتی ہیں راتوں کو, تو پھر جی چاہتا ہے کہ فجر کے بعد کچھ سو جائیں. تو لاہور والوں کا تو یہ جی چاہ رہا ہے نا, تو ان کو تو بڑی دیر لگتی ہے, 1-5 بجے بہت تاخیر ہو جاتی ہے, تو ذرا جلدی شروع ہو جائے. لیکن کچھ علاقے جو مغربی سمت میں واقع ہیں ان کے لیے تو 4:30-5 ان کا سحری ختم ہو رہی ہے, ان کے لیے پھر یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ اگر ہم جلدی شروع کریں. تو یہ تھوڑی سی ہمیں مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے ہم بہرحال یہ 5 بجے کا ٹائم جو تھا رکھا اور رمضان میں چلایا. اب میری تو خواہش یہ تھی کہ بس میں 20 رمضان تک اس سلسلے کو رکھوں. آپ لوگوں کی تجاویز ملی ہیں, موصول ہوئی ہیں, کہ اب اس کی روشنی میں ہم آئندہ کے لیے پھر کوئی لایا عمل انشاءاللہ بنائیں گے, کہ کوئی شارٹ کورسز رکھیں یا پھر کوئی ہم موضوعات کے لحاظ سے کریں, یا اسی طرح اس قرآن کو آگے جاری رکھیں, یا دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں اور پھر ذرا تفصیل سے پڑھیں. کیونکہ اب جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں, ہم کوئی مطلب جو ابتدائی صورتیں تھیں ہم ان کے احکام کو کوئی بغور نہیں دیکھ پائے اور نہ کوئی بڑی اچھی طرح ہم ان کو سمجھ پائے ہیں. تو کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ اس طرح پڑھا جائے جیسے سبکن سبکن پڑھا جاتا ہے, گرامر کے لحاظ سے بھی اور عربی زبان کی بھی ہمیں کچھ سمجھ آئے, اور پھر ہم جو ہیں کچھ مطلب ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوں, اسائنمنٹس ہوں یا جو بھی. تو اب یہ آپ لوگوں کی مزید آراء کا بھی انتظار ہے, اور انشاءاللہ اس کے لیے کوئی پروگرام بنائیں گے. تو ابھی میں ایک تو بات آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری تو یہ رائے تھی بس 20 رمضان تک اس کو اب جاری رکھیں, اور اس کے بعد آخری عشرہ, تاکہ آپ لوگ بھی اپنی خواہش کے مطابق رمضان کو سیلیبریٹ کر سکیں, مطلب ہم سب جس طرح گزارنا چاہیں رمضان کے یہ دن گزارے. تو آپ لوگوں کو, تو اگر آپ ابھی بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کچھ ابھی بتا دیجئے, اور اگر ویسے پیغام کوئی بھیجنا ہے تو وہ بھی بھیج دیجئے.